الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جو آیہ مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی ہے اس پر اس سے قبل دو نشستیں ہماری ہو چکی ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، پہلی نشست میں کچھ بے ربطی رہی تھی، لہذا بعض مضامین جو اس میں بیان ہو گئے تھے ان کا اعادہ پھر مجھے کرنا پڑا دوسری نشست میں، لیکن کچھ اضافوں کے ساتھ کہ جن سے ایک بات ایک ربط کے ساتھ ترتیب کے ساتھ واضح ہوئی. اب اس پہلی نشست میں ہم نے سورہ احزاب کی کچھ آیات کا مطالعہ کر لیا تھا. میں نے ان آیات کا پوری کا یہاں ترجمہ کیا تھا. اس وقت مجھے در حقیقت اس تمام آیات کا ترجمہ تو نہیں کرنا ہے دوبارہ، لیکن تین مقامات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اور یہاں اصل میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ زنا کے سبب باب کے لیے قرآن مجید نے کیا ہدایات دی. اس میں دو اہم ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورہ احزاب اور سورہ نور. دونوں میں ایک تو مشابہت ظاہری بھی بہت ہے، دونوں کا آغاز بھی بلا کسی تمہید کے ہوتا ہے، دونوں کے نونو رکوع ہیں، دونوں کے بالکل مرکز میں حکمت قرآنی کے اہم ترین خزانے آئے ہیں. آیت نمبر 35 سورہ نور کی، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح. ایمان کی حقیقت ایک تمثیل کے پیرائے میں، وہ ہمارے حصہ دوم کا درس تھا جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. وہی آیت پھر آتی ہے سورہ احزاب میں، ایمان کا ظہور جب ہوتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہاں جو گردان ہوئی ہے ان صفات کی کہ جو ایمان کا نتیجہ ہے، اور پھر ان میں تکرار ہوئی ہے ہر مرتبہ، یقیناً مسلمان مرد مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صاحب ایمان مرد صاحب ایمان عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں. بہرحال یہ تو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو ان دونوں کے مابین نسبت زوجیت کو واضح کرنے والے امور ہیں. سورہ نور بھی تنہا سورت آئی ہے، مدنی سورت ایک سورت آئی ہے، 14 سورتیں مکیات آتی ہیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک، اور پھر اکیلی سورت ہے سورہ نور. پھر 8 سورتیں آتی ہیں جو سورہ فرقان سے شروع ہو کر اور سورہ سجدہ تک 8 سورتیں ہیں، یہ مکی ہے، اور پھر ایک تنہا سورہ سورہ احزاب آتی ہے. تو یہ تنہائی بھی ان دونوں کے مابین قدر مشترک ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کے مابین نسبت زوجیت میں تمام و کمال موجود ہے. ایک اور مشابہت ہے کہ یہ جو معاشرتی احکام ہے، سورہ احزاب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو جگہ پر آئے تھے، چنانچہ پہلے یہ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک، اور پھر آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 60 تک، دو مقامات پر جن کو ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اپنی پہلی نشست میں. سورہ نور میں بھی اسی طرح ہے، دو مقامات پر یہ مضامین آئے ہیں، اور ان دونوں کے مابین جو ایک فرق ہے اس کو، اور میں حوالے کے ساتھ وہ فرق بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ کریڈٹ جس کا ہے اس کو جانا چاہیے، جس کا حق ہے اسے پہنچنا چاہیے. یہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے مجھے سنایا تھا، کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا ذکر ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کسی حکیم اور دانا انسان کا ایک جملہ بہت بڑی کلید بن جاتا ہے، بڑے بڑے حقائق اور بڑے بڑے دقائق کے حل کرنے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں، اب مثلا سورہ نور میں جو الفاظ آئے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں مرد بھی اور عورتیں بھی، اب اسے اگر آپ گھر کے باہر پر تیار کریں گے تو جو تو بہت زیادہ ناممکن العمل کی بات ہو جائے گی. آدمی کو راستہ چلنا ہے تو نگاہیں نیچی رکھ کر کیسے راستہ چلے گا؟ یہ محض معین ہو جائے کہ کہاں کون سا مضمون زیر بحث. تو سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پڑھنا یا جو نامحرموں کا معاملہ ہوتا ہے, اس لیے کہ گھر سے باہر نامحرم ہے, اجنبی ہے, گھر کے اندر جو ہے محرم ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے اور رشتے دار ہے, اپنا بھتیجا ہے کسی خاتون کا, اپنا بھانجا ہے کسی خاتون کا, یہ جو قریبی اجزاء ہے یہ محرم ہے. لیکن ان سے بھی ایک پردہ ہے اسلام میں. تو پردے دو ہیں, ایک پردہ گھر سے باہر کا یا جام اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ہے نامحرموں سے, اور ایک پردہ ہے گھر کے اندر یعنی محرموں سے. سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ, سورہ نور میں اس کا تذکرہ. یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ سورہ احزاب بال اتفاق سن 5 ہجری میں نازل ہوئی. سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا ہے, غزوہ احزاب کے تذکرے سے یہ سورت شروع ہوتی. دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ غزوہ احزاب کے تذکرے پر مشتمل. سورہ نور میں واقعہ عشق آیا ہے, یہ سن 6 کا واقعہ ہے. سیرت کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے غزوہ بنی مصطلق سن 6 میں ہوا ہے. اس سے واپسی کے سفر کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار رات کے وقت کہیں گم ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ جس سے منافقوں کو جن کے دلوں میں روب تھا اور برف تھا انہیں موقع ملا ایک طوفان اٹھانے. پھر یہ ترکیب میں بیان کر چکا ہوں کہ جو معاشرتی اصلاح قرآن نے شروع کی ہے وہ سب سے پہلے نبی کے گھر سے شروع کی ہے, اس لیے کہ مسلمان خواتین کے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں, امہات المومنین ہیں. حضور کی شخصیت مبارکہ میں صرف اس اعتبار سے اسوہ ہونے کے پہلو سے ایک کمی ہے کہ عورتوں کے لیے اپنی نسوانی زندگی کے لیے آپ کی شخصیت میں کوئی اسوہ ممکن نہیں ہے, آپ مرد ہیں. اس کمی کو پورا کیا ہے اسلام نے, یعنی اللہ نے پورا کیا, قرآن نے پورا کیا ازواج مطہرات کے ذریعے سے. اسی لیے فرمایا گیا لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں, تمہیں نمونہ بننا ہے, اسوہ بننا ہے. تمام جو بھی خواتین ہیں امت مسلمہ کی قیامت تک کے لیے تمہیں ان کے لیے اسوہ اور نمونے کا کام دینا ہے. لہذا وہاں سے بات شروع کی. اب سورہ احزاب میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلی بات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى, یہاں سے شروع ہو رہا ہے اصلاح کا معاملہ. اپنے گھروں میں قرار پکڑو, گھروں میں رہو وقار کے ساتھ, یا قرار پکڑو اپنے گھروں میں. گھر ہے تمہاری اصل جگہ, گھر سے باہر تمہارا اصل مقام نہیں. گھر سے باہر نکلنا ہو تو کسی ضرورت کے تحت, مجبوری کے تحت, وہ تمہارا اصل دائرہ کار نہیں. عورتوں کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری کے اندر ہے. ذمہ داریوں کا بھی ایک فرق رکھا گیا ہے. معاش کی ساری ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے, خواتین پر نہیں. عورتوں کی کفالت مردوں کے ذمہ ہے. کبھی تو الرجال قوامون علی النساء, پھر قوامیت کیا ہوئی اگر یہ کفالت نہیں ہے تو؟ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. بما انفقوا من اموالهم, وہ مال خرچ کرتے ہیں, اس اعتبار سے ان کو قوامیت کا حق حاصل ہے. یہ ساری ذمہ داری ان پر ڈالی. پھر یہ کہ خواتین کو گھر کے اندر ایک ایسا ماحول, ایک ایسی فضا برقرار رکھنا کہ وہ گھر کا سربراہ جو ہے جب تھکا مانگا شام کو آئے تو اسے سکون ملے. لتسکنوا الیہا, سکون پکڑے, سکون حاصل کرے. نہ یہ ہو کہ وہ بدلی تھکا ہارا آیا ہو اور اس کا بھی پارا چڑھا ہوا ہو اور خاتون خانہ بھی کہیں سے کام کر کے آئی ہیں, کسی باس کی ڈانٹ سن کر آئی ہیں, ان کے بھی مزاج کے اندر تلخی ہے. وہ دونوں تلخیاں جب گھر میں آ کر بھلتی ہیں ایک دوسرے میں تو پھر اس سے جو تلخی دو اچھا ہوتی ہے اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ ساتھ میں, پھر وہ گھر کے اندر کیسے وہ فضا جو ہے جو مطلوب ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. ایک اور تقسیم ذہن میں رکھیے, یہ ایک فلسفے کے اعتبار سے بڑی بنیادی بات ہے. مردوں پر قوم اور ملک اور وطن کے حال کی ذمہ داری ہے. آج کی یہ ذمہ داری ہے وہ تم پر ہے, اور قوم اور وطن اور ملک کے مستقبل کی ذمہ داری خواتین پر ہے. اگلی نسل ان کی گودوں میں پڑ رہی ہے, بلکہ یوں کہیے کہ پہلے تو ان کے اپنے وجود کے اندر وہ نسل پکتی ہے. 9 مہینے تو انہیں وہ وہاں پر وہ پل رہی ہے, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں حملت امہ وہن علا وہن وفصال ہو کیا گئے. پھر ان کے جسم کی توانائی ہے جو ان کے لیے غذا بنتی ہے 2 سال تک. پھر یہ کہ ان کی گود ہے کہ جو بہترین تربیت گاہ ہے. اقبال نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، اور یہ نقشہ کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اپنے خاندان کی بعض خواتین کو کہ بچہ گود میں ہے یا تو دودھ پی رہا ہے یا ویسے ہی گود میں ہے سو رہا ہے اور وہ چکی پیس رہی ہے، آتا کچھ نہیں گھر کے اندر، یہ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن یاد ہے پڑھ رہی ہے. اس بچے کے اندر اس کے وجود میں جو کیفیات اور جو جذبات جو اس وقت اس کے اندر نفوذ کر رہے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بڑے انویزیبل چینل ہیں یہ، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے امپریشن قائم ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اثرات جو ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ بطول بات و پنہا شو عظی آسم کے در آغوش شبیر مغیری، بطول یعنی حضرت فاطمہ تو زہرا کا اسوہ اختیار کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، چھپاؤ اپنے آپ کو، پنہا شو عظی آسم، اس زمانے سے اپنے آپ کو چھپاؤ کہ در آغوش شبیر مغیری، اسی کے نتیجے میں تمہاری گود میں شبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے جو ہیں وہ پلیں گے اور پروان چڑھیں گے. علامہ اقبال نے تو ہر اس فلسفے کو بہت آگے بڑھایا ہے، بڑا فلسفیانہ نقطہ بیان کیا ہے کہ عورت میں اللہ نے تخلیق کا مادہ رکھا ہے، کہ انسان بن رہے ہیں یہ تخلیق کا عمل ہے جو عورت کے وجود کے اندر ہوتا ہے، اور تخلیق جو ہے وہ خلوت چاہتی ہے، جو سب سے بڑا خالق اور خلاق ہے وہ چھپا ہوا ہے، جیسے وہ چھپا ہوا ہے وہ سامنے نہیں ہے، ایسی عورت جس کے دل میں تخلیق کا فرض ہے اسے بھی چھپے ہوئے ہونا چاہیے، اسے بھی سامنے نہیں آنا چاہیے، اسے پردے میں رہنا چاہیے، جیسے اللہ پردے میں ہے جو خلاق ہے اور خالق ارض و سما ہے، جیسے اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، ایسے ہی ایک مقصد مشترک کا جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے در حقیقت اس کی پوری جو کا وجود ہے وہ تخلیق کے لیے، اور تخلیق کا یہ مقصد جو ہے اس کا متقاضی ہے کہ وہ چھپے. بہرحال اس کے حوالے سے میں آپ کو چند حدیثیں سنا رہا ہوں. بزار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، ان المرأت عورت، مرأت کا بھی ترجمہ عورت ہی کریں گے ہم، ہمارے ہاں تو عورت جو ہے وہی ایک لفظ ہے، حالانکہ عربی زبان میں عورت کہتے ہیں وہ شے جسے چھپانا چاہیے، عورت کا لفظ ہی اس کے لیے. ان المرأت عورت، یہ خاتون خواتین جو ہیں یہ چھپائی جانے والی چیزیں ہیں، ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے. چنانچہ مرد کا عورت جو ہے، ہمارے جسم کا ستم جو ہے وہ ہمارا عورت ہے، ہمارے جسم کا جو حصہ چھپا ہوا رہنا چاہیے، ڈھکا رہنا چاہیے لباس میں، وہ عورت ہے، ہمارے جسم کا عورت. عورت کے معنی ہے چھپی ہوئی شے یا چھپائی رکھے جانے کے قابل شے. ان المرأت عورت فإذا خرجت استصرفها الشیطان، جب وہ نکلتی ہے باہر تو شیطان اس کو تاکتا ہے. وہ اقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها، عورت تو اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہو، قعر بيتها، اس لیے کہ یہ چھپے رہنے کے قابل شے ہے، مستور رہنے والی شے. اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل جن کی یہ مسند احمد ابن حنبل مشہور ہے، ان کے ساتھ ہیں عبداللہ، انہوں نے زوائد الزہد میں جو ان کی تصنیف ہے، اور بعض دوسرے جو محدثین ہیں ابن المنذر اور ابن ابی شہبہ اور ابن سعد، انہوں نے حضرت مسروق یہ تابعی ہے، ان کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی، وقرنا فی بیوتکن، تو بے اختیار رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی. یہ ذمہ داری حضرت علی نے یہی کہا تھا کہ ام المومنین اس ذمہ داری کا بوجھ اللہ نے آپ پر نہیں ڈالا تھا، یہ ہم بندوں کے طے کرنے کے معاملات، جنگ جمل میں تو شکست ہوئی ہے اور حضرت عائشہ گری بھی ہے، حوضج گرا ہے اونٹ کے اوپر سے، اس لیے کہ اونٹ کے جو پاؤں تھے وہ کاٹ دیے گئے. اس وقت جو ہے پھر بڑے احترام کے ساتھ، بڑا ادب، جیسے کہ بیٹے کو ماں کا کرنا چاہیے، حضرت عائشہ کا ادب کیا حضرت علی نے، پھر متعدد خواتین کے ساتھ انہیں پھر مدینے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ کے کرنے کا یہ کام نہیں تھا، بس شکوہ اگر کیا تو اتنا، لیکن حضرت عائشہ کا پھر یہ طرز عمل سامنے آتا ہے کہ اور کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، چنانچہ وہ روتی تھی جب اشاعت سے گزرتی تھی. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حافظ ابوبکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سے عورتوں نے یہ عرض کیا کہ ساری فضیلت کو مرد لوٹ کر دے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے. جواب میں حضور نے فرمایا، من قعدت منکن فی بیتہا فانہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو کوئی اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدوں کا سا اجر و ثواب پائے گی. بلکہ یہاں تک بھی ہے، اپنے شوہروں کے لیے ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں سکون کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ جائیں اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور انہیں اطمینان رہے، اعتماد رہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے مال اور ہماری عزت اور ہمارے ناموس کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اجر و ثواب میں سے انہیں حصہ ملتا رہے گا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ روایت ہے ابو داؤد میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، اور بھی مختلف روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اگر کوئی مرد بلا عذر مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں، لیکن عورتوں کو جمعہ تک سے مستثنی کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ بکر نصیب ہوئی ہوتے کیوں؟ اصل میں تو عدم اختلاط ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ عورتیں اور مرد آپس میں ملے جلے گدمد ہو، آئیں جائیں گی، مسجد جائیں گی آئیں گی، سڑک پر، راستے میں، گلی میں، مسجد میں، دروازے سے نکلتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے مڑ بھیڑ ہوگی، کہیں شانے سے شانہ جو ہے وہ کہیں رب کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا سدے باب ہے، ورنہ نماز جو ہے دین کا اتنا بڑا جو ستون ہے اس کے بارے میں بھی فرق و امتیاز ہے. ایک اور روایت ہے مسلم احمد کی اور طبرانی کی، ام حمید سائدیہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے. کسے نہیں ہوگا حضور کی امامت میں نماز ادا کرنا، کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. اب یہاں ریورس گیئر لگا ہوا ہے، مرد کے لیے افضل ترین ہوگی نماز جامع مسجد میں جا کر، جہاں کثیر مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھ، اس سے کم تر درجے میں اپنے محلے کی مسجد ہے. اور یہ کہ اگر بلا عذر کو جماعت میں نہیں آیا، مسجد میں نہیں آیا، تو اس کی نماز ہی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا قبول ہی نہیں ہوگی. نماز فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کی فضیلت میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن عورتوں کے لیے یہ مرض ہے. بالکل قریب قریب اسی مضمون کی روایت ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ گئی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے، خیر و مساجد النساء طاب بیوتهن، عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں. کار کہتے ہیں تو وادی ہو تو اس کا سب سے نچلا حصہ، تنگ حصہ، کار سارے بجوتے ہیں، ان کے گھروں کا جو اندرونی حصہ ہو وہ ہے ان کے لیے بہترین سجدہ گاہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں، خاص طور پر جمعے اور عیدین کے لیے تو بلکہ ترغیب اور تشویش تھی. اس کا ایک سبق سمجھ لیجیے، جمعے اور عیدین ہی کے تو دو ذرائع سے تعلیم اور تبلیغ کی اور تلقین کی اور نصیحت کی اور دین سکھانے کے، نہ تو اور کتابیں موجود، نہ کوئی کیسٹ موجود جو آج موجود ہے، نہ ویڈیو کیسٹ، نہ آڈیو کیسٹ، نہ کتابیں، نہ رسالے، کچھ بھی تو نہیں. تو در حقیقت تعلیم کا، تلقین کا، دین کا نظام جو تھا وہ یہی جمعے اور عیدین کے خطبات ہی تو تھے. انہیں سے قرآن کی تعلیم ہوتی تھی. خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے؟ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے، تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. لہذا اس دور میں حضور نے روکا، اس صحابہ روکتے بھی تھے، مختلف مزاج ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، وہ تو عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے سرے سے قائل نہیں تھے، کسی صورت میں مزاج میں شدت بھی تھی. تو لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، روکا مت کرو، آنے دیا کرو. البتہ بڑی اس پہ احتیاطیں تھیں، عورتوں کی صفیں علیحدہ ہوں گی پیچھے، مردوں کی صفیں آگے ہوں گی. پھر حضور سلام پھیرتے تھے، توقف کرتے تھے، حکم یہ تھا کہ خواتین پہلے نکل جائیں، اس کے بعد مرد اٹھیں اور پھر وہ مسجد سے نکلیں. راستے میں چلتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ خواتین جا رہی تھی مسجد آتے ہوئے یا واپس جاتے ہوئے عین درمیان راستے کے درمیان میں سے آپ نے روکا نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ ان کو سروں کے اوپر چلا کرو، درمیان میں مت چلا کرو۔ لیکن اب میں آپ کو، یہ تو تھا معاملہ دور نبوی میں کہ حضور نے روکا نہیں، بلکہ ان لوگوں کو روکا جو روکتے تھے کہ مت روکو، اللہ کی ان بندیوں کو بھی آنے دو، اللہ کے گھروں میں آنے دو، مت روکو، مت روکو ٹوکو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بخاری مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ دور بنو امیہ کی حالت دیکھ کر فرماتی ہے، کیونکہ ان کی عمر ہوئی کافی، تو انہوں نے تو دور بنو امیہ کے حالات دیکھے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے یہ گنگ ڈھنگ دیکھ لیتے جو اب ہیں، تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اب یہ ہے وہ روایات کے جن سے وضاحت ہوتی ہے، وقرن فی بیوتکن، عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرار پکڑے، گھر میں وقار کے ساتھ رہے۔ اس کا اصل جو ہے دائرہ کار وہ اس کا گھر ہے، چار دیواری کے اندر اس کا اصل مقام ہے، وہ شمع خانہ ہے، وہ چراغ محفل نہیں۔ دوسری چیز چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ جو ہے سورہ احزاب میں جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، یہ دو عنوانات سے آیا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اے مسلمانوں، جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پردے کے پیچھے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب چہرے ہی کو چھپانا مقصود ہے نا۔ حجاب کا لفظ جو آیا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ بعض لوگ کہتے قرآن میں کوئی لفظ آیا نہیں، پردے کا کہیں حکم ہے نہیں۔ آخر پردہ ہے، پردہ حائل ہونا چاہیے ان کے اور تمہارے ماں بہن، یہی تو پردہ ہے۔ اور دوسرے جو اس کا صحیح حکم آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی حکم دے دیجئے، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مسلمانوں کی تمام خواتین سے، کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ گٹکا لیا کرے۔ یہ دو مقامات ہیں کہ جن سے قرآن مجید میں چہرے کا پردہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو احادیث بھی سنا دوں، تاکہ اس میں اگر کوئی بھی کسی درجے میں بھی کوئی اشتباہ ہے کسی کو، تو وہ بات کم سے کم بات اس کے سامنے آ جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلی نشست میں، واقعہ اس حکم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بڑا مسلسل بیان آیا، اور یہ بخاری مسلم مسند احمد ابن حنبل ابن جریر سیرت ابن حشام یہ سب میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے گئی اور وہاں ان کا حال کہیں گر گیا، واپس آئی اور دیکھا، پھر اس کو تلاش میں گئی، قافلہ چل پڑا، اکیلی رہ گئی، اسی جگہ پر پھر بیٹھ گئی۔ لیکن یہ کہ چونکہ رات کا وقت تھا، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، سو گئی، اس سونے میں کہیں چہرے پر سے چادر بھی ہٹ گئی، تو صفوان ابن معطل کے جو پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے، کوئی گری پڑی چیز ہو اس کو دیکھتے ہوئے، قافلہ چل رہا پیچھے پیچھے وہ آتے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی گٹری سے پڑی ہوئی ہے، وہ آئے تو دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا کہ یہ تو نبی کی زوجہ محترمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے اس ترجیح سے، انا للہ پڑھنے سے، حضرت عائشہ کی جو ہے آنکھ کھل گئی۔ یہاں حضرت عائشہ جو ہے وضاحت کرتی ہے کہ فعرفنی، صفوان ابن معطل نے مجھے پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ حین رآنی وکان قد رآنی قبل الحجاب، حجاب کا حکم آنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہ آیت حجاب یہ سورہ احزاب میں آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے پردہ نہیں تھا چہرے کا، ازواج مطہرات جو ہے اگر وہ کسی نے کوئی چیز مانگی بھی ہے تو زوجہ محترمہ بھی آ گئی، دروازے پر وہ چیز دے دی ہے، ساری باتیں چہرہ ان کا دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی زوجہ محترمہ ام المومنین باہر نکلی ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں آئی ہے، چہرہ دیکھا ہے۔ تو یہ الفاظ وہ کیجیے، پارا پنی ہی نہ رہا نہیں، تو جب صفوان نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ وقت کانا قد رآنی قبل الحجاب، فَقَصَّ بِهِ اسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَبَّرْتُ وَجْهِي بِجَلْبَابِي. تو انہوں نے جب انا لله وانا الیہ راجعون پڑھا تو میں جاگ اٹھی, آنکھ کھل گئی, اور پھر میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اپنی جلباب سے. اب یہ لفظ جلباب بھی نوٹ کر لیجیے, یدنین علیہن من جلابیب ہن, لٹکا لیا کرے وہ اپنے چہروں پر. یہاں وہ لفظ بالکل واضح ہو گیا اس حدیث متفق علیہ میں, بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. لفظ جلباب بھی آ گیا, حجاب بھی آ گیا, یعنی دونوں آیات کے جو سورہ احزاب میں آئی ہے, ایک میں لفظ حجاب آیا فصلوہن من وراء حجاب, ایک میں لفظ جلباب آیا یدنین علیہن من جلابیبہن, اور اس حدیث کے اندر یہ دونوں لفظ جمع ہو گئے, اور ہر شے بالکل واضح ہو گئی ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے. اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد, سورہ احزاب کے نازل ہو جانے کے بعد, پھر مسلمان خواتین نے پردہ شروع کر دیا, چہرے کا پردہ. ایک اور حدیث سنیے, حضرت ام خلاد ایک خاتون ہے, ان کا ایک بیٹا جنگ میں کسی جنگ میں غزوہ میں شہید ہو گیا, وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور اس حال میں آئی کہ ان کے چہرے پر نقاب تھا. اب نوٹ کیجیے کہ یہ نقاب جو ہے اس کا بھی رواج شروع ہو گیا ہے دور نبوی سے, حضور کے زمانے میں یہ لفظ آ رہا ہے نقاب کا, کہ وہ آئی تو چہرے پر نقاب تھا. تو لوگ کہنے لگے, حیرت کی بات ہے, یہ خاتون جو ہے اتنے صدمے میں ہے, بیٹا اس کا جو ہے شہید ہوا ہے, بیٹے کی موت کا بھی کا صدمہ جو ہوتا ہے, عام طور پر تو عرب میں رواج تھا پھر کپڑے پھاڑو اور چہرہ نوچو اور بین کرو اور جو کچھ کرو, جو کچھ آج کل بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہوتا. تو وہ جب آئی تو پوری طرح سے اپنے پردے کا, اپنے حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے نقاب چہرے پر ڈال کر آئی. تو لوگوں نے کہا کہ اس کیفیت میں بھی تمہیں اپنے نقاب کا اور اپنے پردے کا خیال ہے. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الجہاد سے, ان ارضا ابنی فلن ارضا حیائی, اگر میں نے اپنے بیٹا کھویا ہے تو اپنی حیا تو نہیں کھو دوں گی. یہ ہے وہ حیا کا لفظ. بلا تقرب الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا, یہ حیا ہے کہ میری حیا جو ہے, بیٹا کھو گیا میرا, بیٹا مجھ سے چھن گیا, بیٹا جاتا رہا, اس کی یہ مانی تو نہیں کہ حیا جاتے رہے. ان ارض و اتنی فلن ارض حیائی, میں اپنی حیا جو ہے اس کا پردہ چاک نہیں کر دوں گی اس وجہ سے. اچھا, اس میں ایک بہت بڑا اشکال لوگوں نے ڈال دیا, دیکھیے جی احرام کی حالت میں جو ہے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, یہ بدنی ہے. سوال یہ کہ احرام میں تو اور بھی بہت سی چیزیں, یا تو انہیں مستقل کر لیجیے, احرام میں تو بیوی اور شوہر کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا, اختلاط ہو ہی نہیں سکتا, تو یا تو اس کو بھی مستقل حکم بنا دیجیے, پھر تعلق اختیار کیجیے. احرام کے حالات خصوصی ہیں, ان میں جو بھی پابندیاں ہیں مثبت منفی جو بھی ہیں وہ احرام کے ساتھ مخصوص ہیں, اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا, اس کو مسعت دینا, اس کو عموم دینا, بدنیتی کے سوا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے ضمن میں بھی میں چاہتا ہوں کہ مزید بات واضح ہو جائے. یہ کتاب سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکے کی طرف جا رہے تھے, یعنی عرفات سے اب واپسی جب ہو رہی ہوتی ہے یا منا سے پھر مکے کی طرف, جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی تھی, اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتے تھے. وہاں بھی وہ بات نہیں ہے کسی نہ کسی انداز میں چہرہ پھیر لیا جائے, رخ بدل لیا جائے, یا کوئی چادر ذرا آگے ہاتھ کا ذرا کہ وہ چہرے کو بس نہ کرے کپڑا, صرف یہ کہ اس حد تک پابندی بھی ہو جائے, لیکن یہ کہ آمنا سامنا ہونا اور چہرے کا پردہ گرد کا ختم کر دینا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تو بالکل بڑا صورت سامنے آ رہی ہے. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر رحمہ اللہ سے, اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس, جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے, مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا, اسے دوسری طرف پھیر دیا. یعنی یہ کہ اگر فرض کیجیے کہ کوئی خواتین جو ہے احرام کی وجہ سے چہرہ کھول کر جا رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نگاہیں گاڑ کر انہیں دیکھو, وہاں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا اور ان کو ان کی طرف سے نگاہوں کو پھیر لینا, وہاں حضرت عائشہ کا عمل آ رہا ہے کہ ہم اپنے چہروں کے آگے اپنی چادریں ڈال لیتی تھی. جب لوگ ہمارے قریب سے گزرتے تھے، جب ہٹ جاتے تھے، چلے جاتے تھے، ہٹا دیتے. یہاں حضور کا یہ عمل آ رہا ہے کہ آپ نے اس کا رخ جو ہے فضل بن عباس کا، اپنے تقرار بھائی کا، چہرہ وہاں سے ہٹا دیا. اسی حجت الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ ختم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج سے متعلق مسئلہ پوچھنے لگی. فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. نوجوان لڑکا حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے اونٹ پر ہے، تو ادھر سے کوئی خاتون آئی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اب ان چیزوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ احرام کی حالت میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں حدیث کا، کہ نگاہوں سے کھلم کھلا جدا کیا جائے، بلکہ اس میں بھی قدرنے ہیں، پابندیاں. احمد، ترمذی، ابو داؤد اور دارمی کی روایت سے حضرت بریدہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی لا تستبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الاولی ولیست لک الاخرہ. حضور نے فرمایا حضرت اے علی، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ جائے، اس لیے کہ پہلی نظر پر تو معاوضہ نہیں ہے، دوسری نظر پر معاوضہ ہوگا، تمہیں حق حاصل نہیں. اب میں نے یہاں پر خاص طور پہ یہ حدیث کیوں سنائی؟ نظر کہاں پڑتی ہے؟ چہرے پر پڑتی ہے، کہیں اور پڑتی ہے؟ باقی تو عورت جو ہے مستور ہے، پورا جسم جو ہے اس کے اوپر جو ہے کپڑے ہیں موجود ہیں، تو اصل تو مسئلہ چہرے کا ہے، جس کو کہ مستثنا لوگوں نے قرار دے دیا ہے پردے سے. وہ سفر کا معاملہ ہے اصل میں، جس پر کہ غلط قیاس کیا جا رہا ہے، اصل معاملہ ہے چہرے کا، اس پر نگاہ پڑتی ہے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نگاہ کہیں پڑ گئی ہے، وہ تو تمہارے لیے ارادے کے تحت نہیں ہے، غیر ارادی طور پر ہے، اس کا معاوضہ نہیں ہوگا، دوسری کا معاوضہ ہوگا. حضرت جلیل بن عبداللہ بدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کرو؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو. یہ مسند احمد، ترمذی، ابو سعود، نسائی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں میں باقی جو حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، ان نظر سحب من سحاب ابلیس مسموم. یہ نظر جو ہے یہ بھی ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترا کہا وقافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. جو اس کو یعنی بد نظری کو، نامحرم عورت کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روکے گا، میں اس کو اس کے بدلے میں وہ ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اور جس کی لذت کو وہ اپنے سینے میں، اپنے قلب میں محسوس کرے. یہ ہے وہ اصل میں صد باب، یہ ہے وہ تعلیمات کے جن سے یہ جو اصل ہدف ہے، لا تقرب الزنا، قریب مت پھٹکو، دور دور تک صد باب، دور دور تک قبضے میں لگا دی گئی، آبسٹرکشن جو ہے دور دور تک قائم کر دی گئی، تاکہ وہ حالات ہی پیدا نہ ہو کہ جن کی وجہ سے انسان اس گناہ کے اندر مربش ہو سکتا ہے. اب اگر کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور آج تو بہرحال مجھے اسے ختم کرنا ہے، اب یہ سورہ نور کی ان آیات کا مطالعہ ہم کر لیں. سورہ احزاب میں فرمایا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں بلایا جائے. یہ جو گھر کی پرائیویسی ہے، یہ بھی در حقیقت انہی اقدامات میں سے ہے، انہی ذرائع میں سے ہے کہ جن سے سب باب ہوتا ہے، زنا کا، اختلاط کا، یہ مرد و زن کا آپس کا اختلاط، آزادانہ میل جول. تو یہاں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا. اہل ایمان، مت داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں جب تک کہ تم ان سے معانست پیدا نہ کر لو، ان کی رضا حاصل نہ کر لو رضا مندی سے، نہ صرف اجازت بلکہ رضا. وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں پر سلام بھیجو، سلام کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. پھر اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، گھر جو ہے خالی ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر نہیں ہے کوئی گھر میں، تب بھی مت داخل ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَى لَكُمْ. اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ بھی اصل میں اسلامی معاشرے کے آداب میں سے ہے. پرائیویسی جو ہے اس میں آپ کو زبردستی دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے. کسی سے آپ نے وقت طے کر کے اگر آپ گئے ہیں ملاقات کے لیے، تب تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کرے. اور بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے، بغیر کسی پہلے سے وقت طے کیے ہوئے آپ چلے گئے، تو آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ لازمن آپ سے ملے اور آپ کو ریسیو کرے. اسے حق حاصل ہے کہ معذرت کرے، اور اس پر آپ کو برا ماننے کا حق حاصل نہیں ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جایا کرو جس میں صرف کوئی مال و متاع ہو، کوئی گوڈاؤن ہو، مسکونہ نہیں ہے، رہائشی گھر نہیں ہے وہاں. اصل مسئلہ جو ہے، اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے صحابہ اکرام جو ہے کس درجے لفظی پیروی کرتے تھے، لٹرلی فالو کرتے تھے. کسی بھی مکان میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ مل جائے، تو مکان کو کوئی گوڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں نہیں، اس میں یہ مطلب نہیں ہے، غیر مسکونہ ہے، اس میں سکونت نہیں ہے، کوئی فیملی وہاں رہائش پذیر نہیں ہے، صرف سامان ہے، وہاں تم جاؤ داخل ہوگا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وہ کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، اب دیکھیے یہاں ہے اصل میں وہ گھر کے اندر کا پردہ، اس کے لیے سیاق و سباق سے بات ثابت ہو رہی، گھر میں داخلے سے بات شروع ہو رہی ہے. لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہاں سے بات شروع ہوئی، گھر کے داخل ہو کر اندر کیا کرنا ہے، یعنی وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو نامحرم ہے اس سے تو پردہ ہوگا، اس کو گھر میں داخل ہونے کا سوال ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو طرز تعمیر ہے اس میں بیٹھک علیحدہ ہوتی تھی، چھوٹا سے چھوٹا گھر بھی ہے تو بیٹھک علیحدہ ہے. کوئی مرد آئے گا نامحرم تو بیٹھک میں بیٹھے گا، گھر کے اندر نہیں جائے گا. کوئی صاحب ثروت ہے تو اس کا پھر دیوان خانہ اور اس کا وہ جو مردانہ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، پورا انڈیپینڈنٹ ہے، زنانہ علیحدہ ہے. ورنہ ہمارے یہاں وہ تصور بیٹھک کا جو ہے وہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے گھر میں شامل تھا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ ظاہر نہ کیا کرے اپنی زینت سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. یہ جو ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عورت کے وجود سے اس طریقے سے منسلک ہے، لا ینفت. اب ایک عورت کا جسم سڈول ہے، قد و قامت ہے، یہ کہاں چھپانے کی، وہ برقع بھی پہن لے، وہ کچھ اور بھی چادر کسی لپیٹ لے، بعض محاسن وہ ہے کہ جو کسی صورت چھپ سکتے ہی نہیں. الا ما ظہر منہا، یہاں تو گویا کہ اضطرار ہے، مجبوری ہے. باقی یہ کہ اس کے علاوہ اپنی زیبائش، اس میں کوئی زیور شمار کرتا ہے، کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ جو ہے اس کو شمار کرتا ہے، مطلب جو بھی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اقتصادی چیزیں ہیں ان کو جو ہے نہ ظاہر کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُدُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ بکر مار لیا کرے اپنی اوڑھیوں کے، اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں کے اوپر. یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ شکر آپ سمجھ لیں. ایک ہے عورت کا لباس، یہ لباس اس وقت بھی تھا، ظاہریت میں بھی تھا، شلوار ہے، اظہار ہے اور کوئی اوپر قمیص ہے، یہ تو ظاہر بات ہے لازم ہوتی. اس کے علاوہ عرب میں ایک لباس تھا کمر بند، ایک پٹکا تھا، جیسے کہ بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کمر میں وہ کپڑا جو ہے چوڑا سا کپڑا وہ کمر میں باندھ لیتے تھے، تاکہ کرتے اگر کے ڈھیلے ہوتے تھے لیکن یہ کہ گھر کا کام کاج کرنا ہے، ادھر ادھر موو کرنا ہے، تو اس میں وہ کپڑا جو ہے زیادہ آڑے نہ آئے، یہ کمر بند تھا. اس سے اوپر جو ہے کوئی اور شے لینے کا رواج گھروں میں نہیں تھا. یہاں پہلی اصلاح کی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُدُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ بکر مار لیا کرے اپنی اوڑھنیوں کے، اپنے گریبانوں پر. یہ ہے گریبان، یہاں در حقیقت استعارہ ہے، سینہ نہیں کہا، چھاتیاں نہیں کہا، اس کے لیے ایک ایسا لفظ جو ہے زیادہ مہذب، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے. یہ ابن کثیر میں بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے، ابو داؤد میں بھی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف لپکے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی. انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت والی لفظ بے خود ہند اعلیٰ جیوب ہند کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو تو کی الفاظ یہ ان کا جذبہ تھا عمل کا، حکم آ گیا ہے فوراً، اب یہ کچھ میں تاخیر کا کچھ سوال نہیں، کوئی ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر، وہی جو کمر پر وہ باندھتی تھی چادر، اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا، دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئی سب دوپٹے اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ نے مزید تفصیل یہ بیان کی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے کپڑے چھاٹے اور ان سے دوپٹے بنائے۔ یہ دوپٹہ مسلمان عورت کے لباس کا جزو لازم ہے۔ اب نوٹ کیجئے، گھر کے اندر دوپٹہ ہے، گھر کے باہر جلباب ہے، خمر ہندہ، یہ ہے گھر کے اندر۔ گھر میں بھی کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھکے بغیر نہیں رہے گی، وہ دوپٹہ جو ہے وہ نہ صرف سر کو ڈھکتا ہے بلکہ گردن کو بھی، اور پھر ظاہر بات ہے جسمانی حسن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ در حقیقت عورت کی کا سینہ ہے، اس کی یہ اس کے جسمانی حسن کا بہت نمایاں حصہ ہے، اس پر ایک اضافی جداب ہونا چاہیے۔ خالی قمیض سے تو چاہے وہ کتنی ہی موٹی ہو، چاہے وہ کتنی ہی ڈھیلی ہو، ظاہر بات ہے اس میں سے بھی جسم کا یہ حصہ جو ہے وہ تو چل جائے گا، نمایاں ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ اسلام کی اضافی ہے لباس کے معاملے میں ہدایت، اور یہ دوپٹے کا خمر ہن اعلی جیوب ہن والیضربن بخمر ہن اعلی جیوب ہن، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے اپنے سینوں پر۔ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ہی چاہیے کہ وہ اپنی زینت ظاہر کرے، الا لبعولتہن، اب نوٹ کیجیے یہ آیت اس اعتبار سے نہایت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں محرموں کی فہرست دے دی گئی ہے، اور میں اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں، ویسے تو ابھی ایک وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی مجھے ایک نشست اور اس مضمون پر لگانی پڑے گی، لیکن اس آیت کا ترجمہ ابھی ہم کر لیں گے، اور خاص طور پر اس اعتبار سے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اٹھیے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، یہ بیکار ہے اتنی لمبی فہرست جو قرآن نے دی ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہاں کوئی ایک حرف جو ہے بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے۔ فہرست دی گئی تو کیوں دی گئی؟ صرف یہ رشتے دار ہیں جن کے سامنے ایک عورت آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، یہ محرم ہے، یہ سطل کا معاملہ بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ محرم ہے کہ جن کے سامنے عورت، لباس تو ہوگا اس کا، اس کا کرتا بھی ہے، اس کی شلوار بھی ہے، اس کا دوپٹہ بھی ہے، پورے لباس کے ساتھ ہے، سطر ہے پورا اس کا وجود جو ہے، لیکن چہرہ کھلا رکھ کر وہ آ سکتی ہے جن کے سامنے، اللہ نے بولت ہندا، سب سے پہلے تو ان کے شوہر، او آبا ہندا، یا اپنے آبا، آبا میں باپ دادا چچا، اپنے چچا، اپنے ماموں سب شامل ہو جائیں گے، او آبائے بولت ہندا، یا اپنے شوہروں کے آبا، لیکن شوہروں کے آبا میں شوہر کا باپ، شوہر کا دادا تو آئے گا، لیکن یہ ہے کہ شوہر کا چچا نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ اس کی جو ہے محرمات عبدیہ میں سے وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ جو ہے اپنے سابق فوت شدہ شوہر کے چچا سے نکاح کر سکتی ہے، لہذا محرم کا تصور جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اصل محرم وہ ہے کہ جن کے ساتھ کسی عورت کا نکاح کسی شکل میں بھی نہ ہو سکے۔ اور اخوان ہننا، یا ان کے بھائی، اور بنی اخوان ہننا، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، لیکن شوہر کے بھائیوں کے بیٹے، شوہر کے بھتیجے شامل نہیں ہوں گے، اپنے بھتیجے، او بنی اخوات ہننا، یا اپنی بہنوں کے بیٹے، لیکن شوہر کے بہنوں کے بیٹے نہیں، اپنی بہنوں کے بیٹے، او نسائے ہننا، یا اپنی جان پہچان کی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی ملک یمین ہو۔ اس میں ایک اختلاف ہے، اکثر حضرات کے نزدیک یہاں ملک یمین مراد ہے صرف لونڈی، عورت قریب، مرد غلام نہیں، بعض حضرات مرد غلام جو ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربعہ، یا یہ کہ ایسے تابع، ایسے لوگ کہ جو کسی کے بالکل ہی نیچے رہنے والے اور دبے ہوئے لوگ ہوں، وہ بڑے بوڑھے لوگ ہیں، وہ گھر میں آباد ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، یا کوئی بوڑھا ملازم ہے ہمیشہ سے اس گھر میں رہا ہے، انہیں اس گھر کی خواتین سے کوئی سروکار نہیں ہے، من الرجال اب اتفین نذیر لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات سے واقف ہی نہیں، ابھی ان کے اندر وہ جنسی شعور پیدا ہی نہیں ہوا، بلا یضربن بارجلہن، اور فرمایا نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں، اس لیے کہ پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا اس کی آواز نکلے گی، اس کی دھنکار آئے گی، اس سے خامخواہ کوئی جو ہے چاہے اس نے برقع بھی فرض کیجیے لیا ہوا ہے یا کوئی چادر بھی لی ہوئی ہے جلباب بھی لیا ہوا ہے لیکن چلتے ہوئے پاؤں مار کر چلے گی تو کچھ لوگ اگر مرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ منعقد ہوگی. یہ ذہن کا بھی منتقل ہو جانا جو ہے یہ در حقیقت غلط راستے کی طرف ذہن کو ڈال دینے والا ہے. بلا جب ربنا بے ارجن ہند نہ یو رما مایو فینت ہند اور نہ یہ کہ وہ اپنے پاؤں کو مار کر چلے تاکہ ظاہر ہو جائے جان لیا جائے لوگ جان لیں ان کی وہ زینت جسے وہ چھپائے ہوئے ہیں. وہ جو بھی کچھ دھانے پہنی ہوئی ہے یا کچھ زیور پہنے ہوئے ہیں وہ زینت اور زیبائش اور آرائش چھپی ہوئی ہے وہ سامنے تو نہیں آ رہی ہے لوگوں کے لیکن اس کی آواز کی وجہ سے معلوم ہو گیا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور توبہ کرو اللہ کے جناب میں سب کے سب مل کر اے اہل ایمان. ان پر ہی آج کا درس ختم ہو رہا ہے ان الفاظ پر. یہ سب کچھ سن کر بھی اگر ہم اپنی معاشرت کو جوجو کا تو برقرار رکھے وہی کا وہی قرآن مجید بھی پڑھ لیں اور احادیث نبویہ بھی سامنے آ گئی اور ازواج مطہرات کا طرز عمل بھی سامنے آ گیا انصاری خواتین کا طرز عمل بھی سامنے آ گیا یہ سب کچھ ہے لیکن اپنی جگہ پر نالا وہی بہے جہاں بہ رہا ہے اور ہماری معاشرت اسی طرح رہے جیسے کہ ہے تو معلوم ہوا کہ پھر تو ہم در حقیقت بہت بڑی سزا سے مستحق ہو جائیں گے اللہ کے ہاں. لہٰذا یہاں پہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو رجوع کرو اپنے طرز عمل کو درست کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم اجعلنا من عبادک التوابین آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.